یہاں بتایا کہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو اللہ کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ پچھلی چار آیتوں کو انہی کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، ورنہ کافر اور مومن کا فرق پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، صالح، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے صالحہ، اس کی جمع ہے صالحات، صالحتن، اس کی جمع کیا ہے؟ صالحات، اور اگر میل لیں تو صالحن، اس کی جمع ہوگی صالحون، ٹھیک ہے۔ تو صالحات کون سے عمل ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں؟ صالح، صاد، لام، ہا، اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، صلحا، صلحا اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا درست ہونا، درست ہونا، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، ٹھیک ہو، پرفیکٹ ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صالح۔ تو عمل الصالحات کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے عمل جو پرفیکٹ ہوں، ان میں کوئی عیب نہ ہو۔ پرفیکٹ سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہو، رسول اللہ نے کہا ہو، یہ ہے پہلی شرط کہ عمل صالح میں وہ عمل جس کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے کہا ہو کہ یہ کرنا ہے، کسی تیسرے نے نہ کہا ہو، کوئی اور نہ کہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ یہ کرنا ہے۔ اور پھر پرفیکٹ اس معنی میں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ عمل جب ہم کریں تو اس طرح کریں کہ اچھی نیت ہو، خالص اللہ کے لیے، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ عمل میں بھی ویسا ہی کروں، یہ پرفیکٹ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو اہم باتیں ہیں، یہ بار بار یہ لفظ آئے گا عمل الصالحات۔ تو پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہو، کسی تیسرے نے نہ کہا ہو، کیونکہ کسی اور کو ہم لے آئیں گے تو پھر اس کو وہ مقام دے دیں گے جو اللہ کا ہوگا یا رسول اللہ کا ہوگا، وہ ہم مقام نہیں دے سکتے کسی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے یہ عمل قبول کرنا ہے، اللہ نے بتانا ہے یہ نیک عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے یہ نیک عمل ہے، کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے یہ بھی نیک عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہو، اور پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جیسے آپ نے کیا ہے میں وہ عمل کروں، اپنی طرف سے کوئی شے نہ ایڈ کروں نہ کم کروں، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ اب یہی اصول اگر آپ سامنے رکھیں نا تو آپ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام گھومتی پھرتی ہیں۔ اس میں عمل ہے نا، عمل الصالحات، اس میں عمل کو ہم نے دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یوں کریں کہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے یا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یا اسی طرح رزق میں برکت کے لیے، میں آپ کو ایک کوئی نسخہ بتا دوں کہ آپ یوں کریں کہ ایک لاکھ دفعہ آپ آیت الکرسی کا ورد کریں یا بیٹھ جائیں، اور جب تک ختم نہ ہو آپ اٹھیں نہ، آپ کے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی۔ مجھے کوئی اتھارٹی حاصل ہے کہ میں آپ کو کہوں؟ کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک لاکھ دفعہ اس چیز کا ورد کریں؟ کیوں؟ میں رسول نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، اور یہ عمل صالح اللہ اور اس کے رسول نے بتانا ہے۔ میں نہیں ہوں، مجھے اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ عمل کریں، یہ نیک عمل ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا؟ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے، جب بھی کوئی ایسا عمل جس کو ہم کرنا چاہیں اور سمجھتے ہوں کہ نیک ہو، اللہ اس کو قبول کرے، تو اس کے لیے ضرور دیکھنا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو طریقہ ہے جو اپنایا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے یا نہیں ہے، کسی اور کا طریقہ تو نہیں ہے اس میں. یہ دو چیزیں ہوں گی تب جا کے وہ عمل عمل صالح ہوگا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہوگا. اس لیے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، سب نیکی کے ہم جب سنتے ہیں فلاں یہ کرتا ہے فلاں یہ کرتا ہے، نہیں، ان کو چھوڑیے. آپ اس چیز کو دیکھیے کہ جس عمل کو میں کر رہا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے، یا آپ نے ایسا کیا ہے جیسا میں کر رہا ہوں، یا جیسے مجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو. یہ نسخہ ایک بنیادی اصول ہے، اس کو آپ پلے باندھ لیں. انشاءاللہ زندگی میں بہت سے مراحل ایسے جب آئیں گے تو آپ اسی اصول کے تحت ان چیزوں کو آسانی سے پرکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ سنت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں، یہی پتہ چل جائے گا آپ کو. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی نسخہ یہ بتایا کہ آج رات آپ جاگیں اور 100 رکعتیں پڑھیں اور جو اللہ سے مانگیں گے وہ مل جائے گا آپ کو. اب یہ 100 رکعتیں میں پڑھوں، مجھے کون کہہ رہا ہے؟ ایک بندہ ہی کہہ رہا ہے نا، کوئی رسول تو نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا؟ نہیں فرمایا. بہت سی چیزیں ہیں، سارا سال آپ دیکھتے جائیے گا. یہ ہمارے ہاں مختلف رسمیں اور عادات اور رواج، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بےچارے پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھیں، مگر طریقے جو نکال لیے ہیں لوگوں نے ذکر کے بھی، اور عجیب و غریب قسم کے انداز اپنا لیے ہیں، اور لوگوں کو بانٹے بھی جاتے ہیں کہ اس کا آپ ورد کریں، صبح بھی شام بھی رات کو بھی. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو پرکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. جب میں شروع شروع میں شاید بتا چکا ہوں آپ کو، ہمارا دین علمی دین ہے، کوئی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والا یہ دین نہیں ہے، اور نہ اس بات پہ اکساتا ہے ہمیں کہ آپ کو جو کہا جائے آپ سن لیں بس اس پہ عمل کر لیں. ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، معیار ہے، اور معیار کیا ہے؟ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، بس. اس کے علاوہ کوئی شے معیار نہیں ہے. ہم کسی اور کو بیچ میں ڈالیں گے، معیار بنائیں گے، تو میں کسی کو بنا لوں گا، آپ کسی کو بنا لیں گے، وہ کسی کو بنا لے گا، پھر بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی، سمجھ نہیں آئے گا بندوں کو کہ بھئی یہ دین ہے، مذاق ہے، کیا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف، کوئی کسی کی طرف. ہم کہاں جائیں؟ اصل بات کیا ہے؟ حقیقت چھپ جاتی ہے پھر. تو اس لیے عمل صالح جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. ٹول میں نے آپ کو دے دی ہے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہاں عام جو رسم و رواج ہیں، عادات ہیں، واز ہیں، ان میں بہت کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. یہ سب طریقے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ہم صرف اتنا سوچیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ایسا کیا، بس سمجھ آ جائے گی ہر بات کی. پھر نہ مخالفت رہے گی، بلکہ افسوس ہوگا ایسے لوگوں کی حالت پر کہ اللہ کے رسول نے تو یوں کہا ہے، لوگ یوں کر رہے ہیں، اور اس طرف دعوت دی جا رہی ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ دیتے ہیں. یقین مانیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارا یہ جو دین ہے، اس دین میں اگر کوئی شخص کوئی نئی بات عبادت ثواب بنا کے گھڑ کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں فہو ردن، وہ ریجیکٹڈ ہے. ریجیکٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ نہ اللہ نے قبول کرنا ہے، نہ کوئی ثواب دینا ہے، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کہا ہے. سب غلط ہے یہ. اب میں لوگوں کو اگر بڑے اچھے واعظ بھی کروں اور ان میں بالکل ضعیف موضوع قسم کی روایات کو سہارا بنا کے لوگوں کو کہانیاں واقعات سناؤں، اب مجھے سمجھائیے کون سا میں ثواب بانٹ رہا ہوں، بلکہ میں تو لوگوں کو گناہگار بنا رہا ہوں، اور لوگ جب گناہ کریں گے تو اس کا اثر، گناہ کا اثر نہ صرف ان پر ہوگا، اگلی جنریشن پر ہوگا، اور اس کی بنیاد میں بنوں گا کہ میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم یہ کام کرو، لہذا ان کا گناہ میرے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا، اور میں سمجھوں میں بڑے نیک عمل کر رہا ہوں. یہ نیک عمل نہیں ہوتے. اس لیے شرط ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ کہ مومن بنو، لیکن نیک عمل وہ کرو جس پر اللہ اور اس کے رسول کی چھاپ لگی ہو، بس وہ نیک عمل ہوگا. اگر یہ گنجائش ہم دوسروں کے لیے نکال لیں تو پھر سوچئے 1500 سال میں کتنی عظیم ہستیاں ہماری تاریخ میں آئی ہیں. ہر کوئی اگر ایک نسخہ دینے شروع کر دے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ کون پڑھے گا اللہ کو اور کون پڑھے گا رسول اللہ کو؟ سوچئے. تو اس لیے وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک. نیک عمل چاہے تھوڑا ہو چھوٹا ہو، مگر ہو اللہ کے رسول کے کہے کے مطابق، اللہ اس کو پسند کر لے گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو مگر اللہ اور اس کے رسول کی چھاپ اس پہ نہ ہو، چاہے آدمی کتنا ہی تھکائے اپنے آپ کو، راتوں کو جاگے، دنوں کو جاگے، جنگل میں چلا جائے، غاروں میں بیٹھے، کنویں میں الٹا لٹک جائے، تالاب میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے ساری رات، سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں، یہ نیک عمل کہاں ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ ایسی تکلیف کو کوئی پسند نہیں کرتا، جبکہ اس لیے کہ اس نے کہا ہی نہیں، نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا. تو ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں. یہ ہے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے اللہ کے ہاں؟ باغات ہیں. حالانکہ ایمان لائیں ہم، یہ ہماری ضرورت ہے. عمل صالح اگر ہم کریں گے تو یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، ہماری اس میں اپنے لیے خیر ہے. ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، دوسروں کو صحیح بات بتائیں گے، دوسروں کو اچھے عمل بتائیں گے، تو وہ ہمارا دوست بنے گا، یہی فائدہ ہے نا. مگر فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں یا ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، مگر اللہ خوش ہو کے کیا کہتا ہے کہ بس اسی کی بنیاد پہ میں تمہیں باغات دوں گا، جنتیں دوں گا. اور باغات بھی ایسے کہ تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ باغ ہے، یہ باغ ہے اور اس کے نیچے نہر چل رہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ باغ جو ہے نا، یہ بلندی پہ ہوں گے، اور بلندی پہ بیٹھ کے یہ جنتی لوگ جب ارد گرد کے منظر دیکھیں گے تو ان کو نیچے نہریں بہتی نظر آئیں گی. یہ خوبصورت منظر ہے. جیسے آپ تھوڑا سا تصور کر لیں کہ کسی 5-star ہوٹل میں آپ چلے جائیں، لفٹ آپ کو جب اوپر لے جاتی ہے تو آپ کے سامنے جو مناظر آتے ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے. آج کل تو شیشے لگے ہوتے ہیں نا لفٹ میں چاروں طرف، وہ بندہ چڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، وہ نہر، وہ سڑک، وہ گاڑی، وہ ایئرپورٹ، وہ بہترین بلڈنگ، وہ باغ. یعنی اس طرح کے سینریز جو اس کو سامنے نظر آتی ہیں، یہ سارے اس کا ایک اپنی ٹیریٹری ہوگی جنت، جہاں یہ رہے گا. اور جہاں بھی رہے گا اس کو چاروں طرف سے ایسے باغات اور خوبصورت مناظر نظر آئیں گے جس کا ایک نقشہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بس یوں سوچ لو کہ تجری من تحتها الانہار، تم اوپر ہوگے اور نیچے جب دیکھو گے تو نہریں چل رہی ہوگی. اور نہر کی جمع ہے انہار، ایک نہر نہیں ہوگی، کئی نہریں ہوگی. یہ نہریں وہ نہیں ہیں جس کا پانی بہتا بہتا بس جا کے سمندر میں گر جائے، جس کا استعمال نہ ہو. یہ نہریں دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، صاف ستھرے پانی کی اس کی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کس کی ہیں؟ پھر آپ کی. تین آ رہے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. یہ ضرورت ہے, جنتی آدمی کی خوراک ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائی ہے, تیار کر رکھی ہے. جس طرح اوپر فرمایا نا, اعدت للکافرین, تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے, یعنی دوزخ اس وقت موجود ہے, اللہ نے بنا رکھی ہے. یعنی اسی طرح جنت بھی اس وقت موجود ہے, اللہ نے اس کو بنا رکھا ہے. یعنی کہ قیامت کے روز بنائے گا, تیار ہے, اعدت, تیار کر دی گئی ہے, للکافرین, کافروں کے لیے. یعنی ان کے مقابلے میں جنات بھی تیار ہیں, اس لیے کہ بندے جب فوت ہوتے ہیں یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, تو مومن کو مرتے ہی جنات دکھا دی جاتی ہیں اور کافر کو مرتے ہی آگ دکھا دی جاتی ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیے, دونوں چیزیں تیار ہیں, بس ہمارا اس دنیا سے ذرا سانس بند ہونے کی دیر ہے. ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ ہم نے جانا ہے. کلما رزقوا منها, کلما, جب کبھی, رزقوا, وہ دیے جائیں گے, منها, ان باغات سے, من ثمرتن, کوئی پھل, رزقن, بطور رزق, قالوا, وہ کہیں گے, ھذا, یہ ہے, الذی, یہ وہی ہے, جو, رزقنا, ہم دیے گئے, من قبل, اس سے پہلے. یعنی ان باغات میں ان کو کوئی بھی رزق کھانے کے طور پر, مثلا کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے طور پر, یہ لیجئے, بسم اللہ کیجئے, یہ جنت کا ایک پھل ہے, بہترین پھل, کھائیں گے بڑا محسوس ہوں گے, لذیذ پھل, خوشبودار, جس کا ذائقہ بھی بہت اچھا. اللہ فرماتے ہیں وہ کھا چکے ہوں گے, پھر اسی طرح ان کو ایک اور پھل دیا جائے گا کہ یہ بھی لیجئے. تو یہ دیکھتے اس کو کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے, پھر وہی لایا گیا, انار دیا تھا ابھی پھر وہی انار دے دیا, انگور دیے تھے پھر وہی انگور لا کے دے دیے, شیپ بھی وہی, رنگ بھی وہی, سب کچھ وہی. اللہ فرماتے ہیں وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا, مگر اصل بات یہ ہوگی کہ وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا, پھل وہی ہوگا, ایک انار یا ایک انگور جو پہلے کھا چکے, اب دوسرے انگور جو آئیں گے وہ وہی ہوں گے, انگور ہی ہوں گے, ویسے ہی ملتے جلتے ہوں گے, مگر جب کھائیں گے تو ٹیسٹ اس کا بالکل مختلف ہوگا, پہلے سے بھی زیادہ لذیذ. یہ ہے جنت. انگوروں کی قسمیں ہیں نا یہاں بھی, دنیا میں ہے نا, اناروں کی بھی ہیں, آموں کی بھی ہیں, کون سا پھل ہے جس کی قسم نہیں ہے؟ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہے. تو جنت میں بھی یہی ہوگا کہ جب کبھی بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے ابھی تو پہلے کھایا پھر وہی دے دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہا, اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا, ورنہ ٹیسٹ میں بالکل مختلف ہوگا. یہاں تو کھٹے بھی ہوتے ہیں نا, کڑوے بھی ہوتے ہیں, وہاں ایسی بات نہیں ہوگی, پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا, پہلے سے زیادہ میٹھا ہوگا, ذائقے کے اعتبار سے, لطف کے اعتبار سے وہ پہلے سے کہیں برتر ہوگا, بہتر ہوگا. تو یہ دوسری چیز مل گئی جنتیوں کو. پہلی چیز کیا ملی؟ جنت, جو ٹھکانہ ہے نا. ہم انسانوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں دنیا میں, ہم کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں, دل میں کیا امنگیں ہیں؟ یہی ہوتی ہے نا خواہش کہ ایک اچھا سا باغ ہو, گھر ہو اس میں میرا, اور پھر اس باغ میں کھانے پینے کی وافر چیزیں ہوں, رزق کا سامان ہو, یہ دوسری خواہش ہوتی ہے نا. اور تیسری کیا ہوتی ہے؟ تیسری بھی اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا, اور ان کے لیے, فیہا, ان باغات میں, ازواجن, یہ زوج کی جمع ہے ازواج, زوج جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا اسپاؤز کو, یہی معنی یہاں ہے ازواجن. عورت کے لیے مرد اس کا زوج ہے، ٹھیک ہے، اور مرد کے لیے اس کی بیوی اس کی زوج ہے. تو زوج کا لفظ مرد کے لیے بولا جاتا ہے اور عورت کے لیے بولا جاتا ہے. آپ آگے پڑھیں گے کہ اسکن انت وزوجک الجنۃ، کہ آدم تم رہو اور تمہاری زوج جنت میں رہے، ٹھیک ہے. زوجہ بھی بیوی کو کہا جاتا ہے لیکن زوج بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو ازواج کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی جنتی جو انسان نیک تھا، دنیا میں تھا، بے شک شادی شدہ تھا، مگر اس کے عمل اچھے تھے، اس کی بیوی کے عمل بد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں جو علیحدگی کر دی، میاں جنت میں چلا گیا اور بیوی خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلی گئی، تو اب یہ جنت میں جو جائے گا تو اکیلا جائے گا، لیکن وہیں پر ان کے لیے ان کی بیویاں ہوں گی. اور یہی معاملہ عورت کا بھی لے لیں کہ عورت اگر نیک ہے اور میاں بد ہے، عورت کو اللہ جنت میں بھیجتا ہے اور میاں کو دوزخ میں بھیجتا ہے، تو اب یہ عورت جب جنت میں جائے گی تو وہاں اس کے لیے اس کا خاوند ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں بنایا ہوگا، اس کو داخل کیا ہوگا جنت میں. ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا ازواج کا مطلب یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی اگر نیک تھے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا مقام اس کی بیوی کو دے گا کہ جنت کی جو حوریں ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ زیادہ خوبصورت ہوگی وہ بیوی. تو اس طرح یہ ہے وہ رونق جنت کی کہ باغات ہیں، گھنے سائے ہیں، پھلدار درخت ہیں، چشمے ہیں، کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں، پھر بیوی بھی ہے. یہ سب چیزیں دنیا میں بھی انسان کو مل جاتی ہیں، لیکن ایک کھٹکا رہتا ہے، ہر ایک کو کھٹکا یہ رہتا ہے کہ میں یا میری یہ چیز کیا کہیں چھین تو نہیں جائے گی مجھ سے، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نا، بیوی فوت ہوگی تو کیا ہوگا، اور بیوی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میاں فوت ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. پھر دونوں اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے بھی فوت ہو جانا ہے. ہوتا ہے نا یہ کھٹکا، ہر ایک کو ہوتا ہے، مگر وہاں یہ کھٹکا نہیں ہوگا. وہاں کیا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ موت نہیں آنی وہاں. موت کا جو وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ اس دنیا میں ہے بس بندے پر. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہاں موت نہیں آنی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سوچیے اب دنیا کے لائف کا کھٹکا رہتا ہے، انسان محنت بھی کرتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحیح بھی رہتا ہے، کیا کچھ اسے عجیب و غریب قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تھوڑے سے یعنی ایمان اور عمل صالح، اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان بنو، عقل مند. آپ فرماتے ہیں میری امت کا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ عمل کرتا ہے جو اس کو آخرت میں فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہی عقل مندی ہے. یعنی کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس عمل کرنے سے مجھے آخرت میں بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، اور اگر آخرت میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ قدم اٹھا لیتا ہے، وہ عمل کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر جہاں آخرت کا نقصان ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھدار انسان ہے. آپ فرماتے ہیں میری امت کا انتہائی سمجھدار انسان یہی ہے، ورنہ سب بے وقوف ہیں. اور ہماری اکثریت بے وقوفیوں والے کام کرتی ہے. ہم وقتی فائدے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا آخرت میں نقصان کتنا ہے. اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے سارا وقتی لذت ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی کتنا نقصان اٹھایا انسان نے. تو اس لیے عقل مند انسان بننے کی ضرورت ہے. دنیا کی عارضی زندگی، اس کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کو خراب کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی یہ کہ دنیا کی عارضی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انسان آخرت کی زندگی کو ترجیح دے، یہ عقل مندی ہے. اس لیے کہ وہ یہاں تو موت آنی ہے، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، تو ان کے اس درمیان ایک مینڈھا لایا جائے گا، انہی کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دے گا. ذبح کرنے کے بعد جنتی کو کہے گا کہ یہاں تم نے خلودن لا موت، تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اور ادھر بھی دوزخیوں کو بھی کہے گا خلودن لا موت، تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں موت اب نہیں آئے گی. بس موت کو ذبح کر دیا ہے، موت اب ہے ہی نہیں. سوچئے کیا آخرت کی زندگی ہے، وہاں مرنا بھی چاہیں تو موت نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو مان لو ورنہ یہ دوزخ ہے، انسان ہی اس کا ایندھن بنیں گے، اور پتھر یہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، اور باغات ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی، مطہرہ نہایت پاکیزہ. یہ ازواج کا مطلب بیویاں بھی کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا زوج کا کیا مطلب ہے، لیکن اکثر علماء نے ازواج کا یہاں مطلب کیا ہے وَلَهُمْ کی بنیاد پہ، کہ ان مردوں کے لیے ہوں گی ان باغات میں بیویاں، اور بیویاں بھی کیسی، مطہرہ. یہ مطہرہ کا لفظ سمجھنے کا ہے، انتہائی پاک صاف یہ بیوی ہوگی. پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے صاف ستھری کا، کہ وہ صرف اپنے خاوند کو، جس کے ہاتھ میں اس کو دینا ہے، یہ صرف اس کے لیے ہوگی. اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہوں گے کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے گی نہیں، پیور اپنے اس خاوند کے لیے ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کر دینی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ فحاشی یا اسی طرح اوپن ہونا غیر مردوں کے سامنے، بے حیا ہونا، یہ چیز وہ نہیں ہوگی، وہاں اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف خالص اپنے خاوند کے لیے ہوگی. بس یہ ہے کتنی عجیب سی خوبصورت سی لائف ہے، کہ انسان اپنی اسی لائف میں اپنا وقت گزارے اور ہر اعتبار سے مطمئن ہو، خوش بھی ہو، مطمئن بھی ہو، اور اس کو محسوس ہو کہ میری یہ بیوی جو ہے میرے لیے کتنی لائل ہے، کتنی مخلص ہے. یہ جو ہم دنیا میں لکھتے ہیں نا، صرف تمہارا، یہ جو میسج ملتے جاتے ہیں، یا صرف تمہاری، کوئی کسی کا نہیں ہے، جھوٹ ہے. یہ جنت میں یہ چیزیں کہیں جا سکتی ہیں. مطہرہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنے خاوند کی ہوگی، اس کی نظریں اسی کے لیے، شرم و حیا اسی کے لیے، بس کسی اور کے لیے نہیں. پیور زندگی، پیور، ملاوٹ سے پاک. چلیں باقی انشاءاللہ پھر باتیں کل ہوں گی، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.